بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، سماعت فرمائیے تیسویں پارے کی آٹھویں سورہ آل انشقاق کی تشریح و تفسیر. خطاب فرما رہے ہیں مفکر اسلام جناب مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ. یہ درس قرآن مولانا مغفور نے 7 ستمبر 1969 کی صبح کو مسجد مبارک واقع عبد الکریم روڈ لاہور میں دیا تھا. یہ جاننا سامعین کے لیے دلچسپی کا موجب ہوگا کہ مسجد مبارک میں مولانا مرحوم و مغفور کے درس قرآن و حدیث کے 10 سالہ دور کا یہ آخری درس تھا. سماعت فرمائیے.
وحزنت بربها جب آسمان شق ہو جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اس کے لیے حق یہی رہے ہے کہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے اور جب زمین کھینچ دی جائے گی یا پھیلا دی جائے گی اور نکال کر ڈال دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لیے حق یہ ہے کہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے. اس میں جب کے بعد تو کا کوئی ذکر نہیں، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ جب ایسا ہوگا تو یہ ہوگا، بلکہ جب ایسا ہوگا جب ایسا ہوگا یہ کہہ کر بات ختم کر دی. اس کے پاس تو غور کیجیے کہ کیا کیوں یہ بات ہے. وجہ یہ ہے کہ بہت سی قرآن مجید کی صورتیں خصوصاً ابتدائی دور کی ایسی ہیں کہ جو ایسی حالت میں نازل ہوئی ہیں جبکہ لوگ قرآن مجید کے بیانات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے اور آپس میں یہ کہتے تھے کہ یہ عجیب باتیں ہم سے بیان کی جا رہی ہیں کہ قیامت ہوگی اور آخرت ہوگی اور اس طرح سے زمین و آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہوگا اور پھر انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ان ساری چیزوں کے اوپر لوگ باتیں بناتے ہیں، تو ان چنوں گوئیوں کے درمیان جب یہ بات کہی جائے کہ جب ایسا ہوگا جب ایسا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ سب کچھ پیش آئے گا اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ حقیقت ہے جو کچھ تم سے بیان کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اس وقت ہو. فرمایا گیا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ آسمان عالم بالا کی جو بندش ہے وہ ساری کی ساری کھل جائے گی. اس وقت پورا عالم بالا بظاہر آپ کو کھلا ہوا نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت بے شمار بندشیں ہیں کہ جن میں جھگڑا ہوا. تمام سیارے اور ستارے اپنے اپنے مقام پر ہیں اور کوئی ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے. جو راستہ جس کا مقرر ہے وہ اس کے اوپر چل رہا ہے، اسی بندش کے اوپر یہ پورا نظام عالم قائم ہے. ورنہ اگر وہ بندش نہ ہو تو یہی تارے اور سیارے جو گھوم رہے ہیں یہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائے اور سارا نظام درہم برہم. تو فرمایا گیا کہ جب آسمان کی یہ بندش کھل جائے گی اور عالم بالا اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، یعنی اس کے رب کا یہ حکم ہوگا کہ اب یہ بندش ختم ہو جائے، یہ سارا نظم درم برم ہو جائے، تو وہ بالکل ایک غلام کی طرح، ایک مطیع فرمان کی طرح وہ اپنی بندش ساری توڑ کے ختم ہو تعمیر کرے گا اپنے رب کے حکم کی. وہ حقت اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کے حکم کی تعمیر کرے. اس کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کے خلاف چل سکے، اگر اس وقت عالم بالا میں ایک نظم قائم ہے بے انتہا تنظیم کے ساتھ یہ سب کچھ چل رہا ہے اس لیے کہ رب کا حکم یہ ہے کہ اس طرح سے چلے, اس میں خود کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بل بوتے کے اوپر چل رہا ہو, کوئی اندھی نیچر نہیں ہے کہ جو اس کو چلا رہی ہو, ایک رب ہے جس کے حکم کے تحت یہ سب کچھ چل رہا ہے. جس وقت اس کا حکم ہوگا کہ یہ سب کچھ منتشر ہو جائے, سب درم برم ہو جائے, تو ایک لمحے کی دیر بھی نہیں لگے گی اس کے درم برم ہونے میں. اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے. اور جب زمین کھینچ بھی جائے گی, مطلب یہ ہے کہ یہ ساری اونچ نیچ جو اس زمین میں پائی جاتی ہے سب ختم کر کے پوری زمین ہموار اور چٹیل میدان بنا دی. قرآن مجید میں یہ بات مختلف مقامات پر کہی گئی ہے کہ یہ ایسی صاف ہو جائے گی, اس قدر ہموار ہو جائے گی کہ تم اس کے اندر ایک سلوٹ تک نہ پاؤ. جیسے بستر پر چادر بچھتی ہے تو اس میں ایک سلوٹ تک نہیں ہے. یہ مختلف مراحل ہیں قیامت کے جو بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں. سمندر کاٹ دیے جائیں گے, پہاڑ سارے کے سارے ریزا ریزا ہو جائیں گے. اس طرح سے اب یہاں جو شکل بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آخرے کا یہ پہاڑ اور یہ گڑھے اور یہ سمندر اور یہ جھیلیں یہ سب کچھ ہموار کر کے اور بالکل پوری زمین بالکل ایک چٹیل میدان بنا کر, کوئی اس کے اندر اونچ نیچ کسی قسم کی سلوٹیں کچھ نہیں باقی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَدَخَلَ, اور جو کچھ زمین کے اندر ہے اس کو وہ نکال باہر کرے گی اپنے اندر سے, وہ تخلت اور خالی ہو جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ایک انسان جو مرا ہے اس زمین پر, جب سے انسان اس زمین پر پایا جاتا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک, جتنے انسان اس زمین پر مرے ہیں چاہے وہ کہیں پڑے ہوئے ہوں کسی حالت میں, وہ سب کے سب نکل کر باہر. زمین میں ایک آدمی بھی پڑا نہیں رہ جائے گا, ایک بچہ تک پڑا نہیں رہ جائے گا جو کبھی مرا. تمام مخلوقات جو اس زمین کے اوپر مری ہے وہ اس کے اندر سے نکل کر باہر. وہ تخلت خالی ہوئی, وہ عزینت لرب بیان ہو, اور وہ بھی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی, اور اس کے لیے حق یہ ہے کہ اب اپنے رب کے حکم کی تعمیل. قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا کہ واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اثقالها, زمین جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب نکال کر باہر ڈال دے گی. انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے, اور وہ جو کچھ اس کے اوپر گزرا ہے ابتدائے آفرینش سے قیامت تک اس ساری داستان کو وہ بیان کرے گی کہ اس کے اوپر یہ کچھ ہوتا ہے. وہ فرمایا گیا کہ وہ چیز جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ اس وقت پیش آئے گی جب یہ کچھ واقعات ہیں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی, اے انسان تو چار و ناچار اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے فملاقی اور اس سے ملنا. قدح کہتے ہیں سعی عمل کو, کوشش کو, جدوجہد کو, دوڑ کو. تو اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے جو دوڑ دھوپ اور جو کچھ کام کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے کام کر رہا ہوں, اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں, اپنے مقاصد کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہوں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ تم اپنے مقاصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہو, دوڑ دھوپ کر رہے ہو, حالانکہ کل واقع چاہے تمہارا ارادہ ہو یا نہ ہو, چاہے تم سوچ سمجھ کر شعور کے ساتھ یہ دوڑ دھوپ کر رہے ہو یا بے شعوری کے ساتھ کر رہے ہو, لیکن یہ تمہاری ساری دوڑ دھوپ جو ہے یہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے. کہیں بچ کر جا نہیں سکتے, ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دوڑ دھوپ کر کے تم مرو اور مر کر مٹی میں مل جاؤ, کبھی تمہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینا نہ ہو. تم اپنی جگہ کچھ سمجھتے رہو, لیکن یہ تمہاری ساری دوڑ دھوپ جو ہے اس کا رخ تمہارے رب کی طرف, تم چلے جا رہے ہو چاروں ناچار اپنے رب کی طرف. تو ملاقی ہے اور ضرور تم کو اپنے رب سے جا کر ایک حق میں ملنا ہے. فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. پھر جس انسان کو اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف پلٹے گا خوش. اب گویا رب کے سامنے جب انسان حاضر ہو رہا ہوگا تو پہلا کام جو ہوگا وہ یہ کہ ہر ایک آدمی کو اس کا نام اعمال اس کے حوالے پورا ریکارڈ کہ یہ کچھ تو کر کے آیا ہے دنیا میں وہ پورا کا پورا ریکارڈ اس کے حوالے کر دیں. خود دیکھ لو کہ کیا کیا کر کے آئے. تو اب کنڈیشن یہ ہے کہ ایک آدمی جو نیک ہے اور جو جانتا ہے کہ میں اس دنیا میں خدا کے باغی اور کافر کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں, خدا کے ایک فرما بردار بندے کی حیثیت سے آیا ہوں, اس کو پہلے سے یہ اطمینان ہوگا کہ میرا نام اعمال صاف ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی گناہ کر کے نہیں آیا, بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو یقین رکھتا تھا کہ مرنے کے بعد خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے کبھی اس بات سے غافل نہیں رہا. عالم آخرت میں جب اٹھے گا تو وہ دیکھے گا کہ جس چیز کی مجھے خبر دی گئی تھی ہاں ٹھیک وہی اسی طرح پیش آیا, اور اس کو اطمینان ہوگا کہ میں نے چونکہ اس عالم کا یقین رکھا تھا اور اس عالم کے لیے میں تیاری کرتا رہا, اس عالم کو پیش نظر رکھ کر دنیا میں کام کرتا رہا ہوں, اس لیے اب یہاں میرا انجام خراب نہیں. تو جب نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے تو وہ ہاتھ بڑھا کر اس کو سیدھے ہاتھ سے لے گا. اور دوسری جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اپنا وہ نام اعمال لے کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ ہاں انہوں کو کتاب لیا, دیکھو یہ میرا نام. یعنی اس وقت اس کو اتنی خوشی ہوگی اپنا وہ نام اعمال پا کر کہ وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو میرا یہ نام اعمال صاف. فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اس سے ہلکا حساب لیا جائے. ہلکے حساب سے کیا مراد؟ ایک تو حساب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک رتی رتی کا آدمی سے حساب لیا جائے, جو جو کچھ اس نے کیا ہے ایک ایک چیز کا اس سے حساب لیا. مثلا جتنی مرتبہ اس نے کسی کا حق مارا ہے وہ سارا کا سارا حساب میں آئے, جتنی چوریاں کی ہیں سب حساب میں آئے, جتنے جھوٹ بولے سب حساب میں آئے, ایک ایک گناہ اور ایک ایک سہل کا حساب اس سے لیا جائے, سخت حساب فہمی اس سے. ایک پوزیشن یہ ہے کہ بحثیت مجموعی ایک آدمی کا ریکارڈ اگر بہتر ہے, بحثیت کے مجموعی وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اچھا آدمی ہے, تو اس کی ایک ایک قصور اور ایک ایک کمزوری کے اوپر گرفت نہیں کی جائے, یہ دیکھا جائے گا کہ بحثیت کے مجموعی یہ بہتر آدمی ہے, تو اس وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے قصور جو اس کے ہیں دوسرے وہ گویا اس کے حساب سے ساقط. یہ ہے ہلکی حساب فہمی. جو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سورہ زلزال میں جو بات آتی ہے کہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یہ تو بڑی سخت حساب فہمی ہوگی, اس کے معنی ہیں کہ ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو اس کا بھی انجام آدمی دیکھے گا, ذرہ برابر بدی ہے اس کا بھی انجام دیکھے گا, یہ تو بڑی سخت حساب فہمی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سخت حساب فہمی جس سے ہوئی وہ تو مارا گیا. یہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے یہ صرف پیشی ہے, یعنی مومن سے جو حساب فہمی ہوگی وہ صرف پیشی کے طور پر ہوگی کہ بھائی یہ تمہارا نام اعمال ہے, اس میں چونکہ بحثیت مجموعی تم اچھے آدمی ثابت ہوئے ہو اس لیے جاؤ تمہیں جنت دے. ایک ایک چیز کی حساب فہمی نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا کہ جس کی سخت حساب پہنی ہو گئی, ذرے ذرے کا حساب لیا گیا, وہ تو مارا گیا, پھر تو وہ نہیں بچتا. تو فسو بھائی حاصل و حساب یسیرا, اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. وہ ین کلے وہ علاقہ نہیں مصروف, اور اپنے لوگوں کی طرف وہ پلٹے گا خوش خوش. اپنے لوگوں سے مراد ہے وہ لوگ جو اس کے ساتھ جنت میں جانے والے, ان لوگوں کی طرف نہیں پلٹے گا کہ جو دوزخ میں جانے والے ہیں, چاہے وہ اس کے رشتہ داری کیوں نہ ہو, اس کے بال بچے ہی کیوں نہ ہو. یہاں اہل سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے ساتھ جنت میں جانے والے, جنت کے ساتھ ہیں, ان کی طرف وہ پلٹے گا خوش خوش کہ بھائی میں بھی کامیاب آ گیا جیسے تم کا. وہ اما من اوتیا کتاب ہو ورا ازاری فسو پید ہو سبورا ہو یس نس, اور جس کو اس کا نام اعمال دیا گیا اس کی پیٹھ کے پیچھے, فسو پید ہو سبورا, تو وہ اپنی موت کو پکارے گا, ویس لا سہیرا, اور جہنم میں جھونکا جائے, بڑکتی ہوئی آگ میں جھونکا جائے. یہ پیٹھ کے پیچھے نام اعمال دینے کا مطلب یہ ہے. دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جو برے لوگ ہوں گے, جہنمی لوگ ہوں گے, ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا. چونکہ ہر وہ شخص جو وہاں خدا کے باغی اور نافرمان کی حیثیت سے گیا ہوا ہوگا, اس کو قیامت کے روز اٹھتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں یہاں کس حیثیت سے آیا ہوں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مرتے وقت ہی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کس حیثیت سے جا رہا ہوں, مرتے وقت اس کو پتا چل جاتا ہے. قیامت کے روز جب اٹھے گا تو اٹھتے ہی اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں یہاں کس حیثیت سے آیا ہوں, کیونکہ وہ یہ سمجھ لے گا کہ میں نے اس عالم کا انکار کیا تھا یا اس عالم سے غافل رہا تھا, اس عالم کے لیے میں نے کبھی کوئی تیاری نہیں کی تھی, یہی سمجھتے ہوئے دنیا سے کام کرتا رہا کہ جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے. اس لیے وہاں اٹھتے ہی اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میری شامت آ گئی. جس وقت نام اعمال اس کو دیا جائے گا, اس کو معلوم ہوگا کہ میرے کیا کیا جرائم اس میں لکھے ہیں, میرا کتنا خراب ریکارڈ ہے جو اس کے اندر موجود ہے. تو وہ بجائے اس کے کہ لپک کر سیدھے ہاتھ سے اس کو لے, وہ الٹے ہاتھ سے اس کو, اور الٹے ہاتھ سے اس کو لینے کے بعد پیٹھ کے پیچھے چھپائے گا, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ بلیک بک ہے جو مجھے دی گئی ہے, بلیک لسٹ میں میں درج ہوں. اس وجہ سے وہ سیاہ نام اعمال اپنا لے کر وہ سامنے بھی اس کو نہیں رکھے گا, بلکہ اپنے پیٹھ کے پیچھے چھپائے گا تاکہ کوئی یہ دیکھ نہ لے کہ میں یہاں کس حالت میں پڑھا اور کیا میری حیثیت قرار پائے گی. دنیا میں بڑا لیڈر بنا کرتا تھا, دنیا میں بڑا فرما روا بنا کرتا تھا, بہت بڑا سردار بنا کرتا تھا, اپنے قبیلے کا شیخ بنا کرتا تھا, یہاں ایک مجرم کی حیثیت سے یہ میرا نام اعمال میرے حوالے کیا گیا ہے. اس وجہ سے وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے اس کو چھپائے گا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے کہ کتنا خراب نام اعمال انصاف کا ہے جو دنیا میں یہ کچھ بڑی حیثیت رکھتے تھے اور ان کا بڑا نام. سو فیدو سبورا, پھر وہ اپنی موت کو پکارے گا, کہے گا کہ کاش مجھے موت آئے, اور وہاں موت کا کوئی سوال نہیں, وہ ابدی زندگی ہے, وہاں موت کا کوئی سوال نہیں. تو وہاں موت کو پکارے گا مگر وہ آئے گی نہیں. ویسلا سہیرا, اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں چھپ جائے. انہ کان فی اہلہ مسرورا, انہ ظن ان لن یعود, بلا ان ربہ کان بہ مسرورا. وہ اپنے اہل و عیال میں مگن تھا اور اس نے یہ سمجھا تھا کہ کبھی پلٹ کر خدا کے سامنے جانا نہیں, بلا کیوں نہیں, ایک وقت اس کو جانا تھا. ان رب بہو کانا بہی بہی, اس کا رب اس کے معاملے میں بصیرت رکھتا. ان نو کانا بھی آلے مسرورا, وہ اپنے بال بچوں میں مگن تھا, یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ تو فکر تھی نہیں کہ خدا کے سامنے کبھی جانا ہے, یہ اس نے کبھی خیال ہی نہیں کیا تھا کہ پلٹ کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا. اس لیے اپنے اہل و عیال میں جو کچھ عیش کے سامان اس نے فراہم کیے تھے, جو شاندار کوٹیاں بنائی تھیں, جو اعلیٰ درجے کے فرنیچر, جو سواریاں اس نے فراہم کی تھیں, جو کھانے پینے کے اور عیش کے سامان اس نے فراہم کیے تھے, اور جن کلبوں میں وہ جاتا تھا, اور جس طرح کے لطف اور لذت وہ اٹھا کر تھا، ان کے اندر وہ ایسا مگن تھا کہ اس کو خیال ہی نہیں آتا تھا کہ کبھی اس کو زوال بھی آنا ہے، کبھی اس کی کوئی بات پرس بھی ہونی ہے. وہ اپنی جگہ بالکل مسرور اور مطمئن تھا کہ بڑے مزے سے جی رہا. انہو ظن ان لن یعود، اس کو کبھی خیال تک نہیں آیا تھا اس بات کا کہ وہ اپنے خدا کے سامنے جائے گا. اس کو یقین تھا اس بات کا کہ کوئی آخرت نہیں ہونی اور کبھی مر کر خدا کے سامنے نہیں جانا ہے، بلکہ خدا ہی موجود نہیں، بہت سارے لوگ تو اس خیال میں. بلا ان نرب بہو کان گئی، یہ خیال اس کا غلط تھا، اس کا رب اس کے معاملے میں بصیرت رکھتا تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی بے بصیرتی ہوتی اگر اس کا رب کوئی ایسا وقت مقرر نہ کرتا جب اس کی بات پرس ہو. یہ بے بصیرتی کی بات ہے، نہ یہ کہ کوئی وقت ایسا مقرر نہ ہو. تو اس کا رب بصیرت رکھتا تھا اس کے معاملے میں، اس کا رب یہ سمجھتا تھا کہ میں نے یہ ایک ایسی ہستی پیدا کی ہے جس کو اختیارات دیے، جس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ اپنے رب کی چاہے بندگی کرے چاہے نہ کرے، اپنے رب کو مانے چاہے نہ مانے، چاہے انکار کرے چاہے ایمان لائے. اس کو پورا اختیار تھا کہ جو گناہ چاہے کرے، ہر طرح کے گناہوں کی چھوٹ اس کو ملی ہوئی. یا نیک کام کرنا چاہے تو نیک کام کرے، برا کام کرنا چاہے تو برا کام کرے. تو اب اس کا رب بصیرت رکھتا تھا اس کے معاملے میں کہ جب میں نے ایسا انسان بنایا جس کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں، یہ قدرتیں دی گئی ہیں اور اس طرح سے دنیا کی چیزوں پر تصرف کے طاقتیں عطا کی گئی ہیں، تو مجھے ضرور اس سے کسی وقت اقرار لینا چاہیے، ایک وقت ایسا مقرر کرنا چاہیے کہ جب اس کو بلا کر پوچھوں کہ جو کچھ تجھے دیا گیا تھا اس کے اوپر تم نے کس طرح کام کیا. تو وہ بصیرت رکھتا تھا اس کے معاملے میں، یہ بے بصیرتی ہوتی اگر اس کا رب اس کے لیے ایسا کوئی وقت مقرر نہ کرتا. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسط والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی جبکہ وہ چیزوں کو جمع کر لیتی ہے، والقمر اذا اتسق اور چاند کی جب وہ رستہ رستہ پڑھ کر پوری چودھویں رات کا ہو جاتا ہے. لتركبن طبقا، ضرور تم طبقہ بر طبقہ چڑھتے چلے جاؤ. فلا نہیں، بس نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے واقعہ وہ نہیں. تم نے جو یہ سمجھ رکھا ہے کہ خدا کے سامنے نہیں پلٹنا ہے، یہ غلط ہے. قسم کھاتا ہوں میں شفق کی اور رات کی جبکہ ان چیزوں کی جن کو وہ جمع کر دیا. شفق اس کو کہتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور ایک سرخی سی مغرب کی طرف پھیل جاتا ہے. شفق کے اصل معنی ڈرنے کے ہیں، چونکہ عرب میں نہایت بدنظمی کا زمانہ تھا، سخت بدامنی تھی اور ہر شخص کو رات کے وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ معلوم نہیں آج کی رات کوئی کسی کی کا کوئی حملہ، کوئی شب خون تو کوئی نہیں مار دے گا، کوئی دوسرا قبیلہ حملہ آور تو نہیں ہو جائے گا، رات خیریت سے گزرے گی کہ نہیں. تو اس وجہ سے رات کی آمد کے وقت جو سستی پھیلتی ہے اس کو عربی زبان میں شفق یعنی ڈر کا وقت آتا. میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی جبکہ وہ ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ رفتہ رفتہ بڑھ کر چودھویں تک پہنچتا. اب ان چیزوں کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ تم طبقہ در طبقہ چڑھتے چلے جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اس دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ بتدریج ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف آدمی منتقل ہوتا ہے، دن ڈوبتا ہے شفق آتی ہے، شفق کے بعد رات کی تاریکی آتی ہے، پھر چاند کا بھی یہ حال ہے کہ ہلال پہ شروع ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے ہر رات کچھ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ چودھویں تک پوری طرح پورا چاند نمایاں ہوتا ہے. تو جس طرح سے یہ سب کچھ دنیا میں بتدریج ہو رہا ہے، اسی طرح تم بھی بتدریج اپنی اس منزل کی طرف جاؤ گے جدھر تمہیں جاؤ، طبقہ بر طبقہ بڑھتے چلے جاؤ گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بچپن ہے، بچپن سے جوانی آئی، جوانی سے بڑھاپا آیا، بڑھاپے سے موت آئی، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے، دوبارہ اٹھانے کے بعد حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوئے، پھر عدالت میں تمہاری پاس پرت ہوئی، تمہارا حساب کتاب ہوا، اس کے بعد جزا ہوئی، سزا ہوئی، یہ سب کچھ، یہ بھی بتدریج ہونا۔ کسی آدمی کا یہ کہنا کہ سب کچھ ہمیں اب دکھا دو، یہ حماقت کی اور جہالت کی بات ہے۔ کسی آدمی کا یہ کہنا کہ ہم کیسے مان لیں آخرت کو جبکہ ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، تو یہ ہر ایک آدمی کے مطالبے پر قیامت برپا کر کے نہیں دکھائی جائے گی۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اپنے وقت پر وہ ہو۔ جس طرح سے تم اس دنیا میں ایک خاص تدریج سے بڑھتے چلے جا رہے ہو، اور جس طرح سے دنیا میں ہر چیز اپنے وقت کے اوپر ہوتی ہے اور بتدریج ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ سب کچھ بھی بتدریج ہونا ہے۔ تم طبقہ پر طبقہ چڑھتے چلے جاؤ گے، یعنی ایک ایک مرحلہ تمہاری زندگی میں آتا چلا جائے، ایک ایک مرحلے سے تم گزرو گے۔ فما لہم لا یؤمنون، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، بعد میں نماز کے وقت یا کسی وقت بھی آپ سجدہ کر لیجیے، سجدہ اطلاع۔ تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، یعنی یہ عقائد جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ان کو تسلیم نہیں کرتے، اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو سر نہیں جھکاتے۔ یا سجدہ کرنے سے مراد زمین پر سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن سن کر سجدہ کرنے سے مراد اس جگہ یہ ہے کہ جو عقائد اس میں بیان کیے گئے ان کو تسلیم نہیں، سر اطاعت نہیں جھکاتے۔ تو باوجود اس کے کہ قرآن میں ساری بات کھول کھول کر دلیل کے ساتھ بیان کی گئی، نہایت معقول طریقے سے سمجھائی گئی، اس کے باوجود کیا ان کو ہو گیا ہے کہ یہ ان حقائق کو نہیں تسلیم کرتے جو اس قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اور سر اطاعت نہیں چکا؟ وللذین کفروا یکذبون، بلکہ جو لوگ جو انکار کر رہے ہیں وہ در حقیقت جھٹلا رہے ہیں۔ بلکہ سے مراد یہاں یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے وہ معقول نہیں ہے، جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے وہ عقل میں نہیں سماتا، ناقابل قبول باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جھٹلاتے ہیں سری سری سچی بات۔ ظاہر بات ہے کہ جھٹلانے کا لفظ اسی جگہ استعمال کیا جائے گا جبکہ سچی بات کو جھٹلایا جائے، غلط بات کو جھٹلایا جائے تو اس کو جھٹلانا نہیں کہیں گے، غلط بات کی تو تردید ہوگی۔ تو تکذیب میں خود بخود یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ سچی بات کو جھٹلائے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سچی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ عالم بما یوحون، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ یہ قیامت کو اور آخرت کو اور قرآن مجید کی تعلیم کو ماننے سے اس لیے انکار کرتی ہوں کہ فی الواقع وہ نہ سمجھ میں آنے والی باتیں، بے دلیل باتیں ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس قرآن کی تعلیم کو مانا اور آخرت کو تسلیم کیا اور یہ مان لیا کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور خدا کو جواب دینا ہے، تو ان کو اپنی پوری زندگی کے طریقے کو بدل دینا پڑے گا۔ جو جو فائدے یہ دنیا میں اٹھا رہے ہیں، جو جو حرام خوریاں کر رہے ہیں، جو جو بےمانیاں کر رہے ہیں، جس طرح سے دنیا میں ناجائز طریقے سے اپنے عیش و عشرت کے سامان فراہم کر رہے ہیں، جس طرح دنیا کی لذتیں سمیٹ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو چھوڑنی پڑ جائیں گی، سخت اخلاقی پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی۔ ہر وقت یہ حساب لگا کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ بات جو میں زبان سے نکال رہا ہوں اس کی جواب دہی میں خدا کے سامنے کر سکوں گا، یہ پیسہ جو میں حاصل کر رہا ہوں جائز طریقے سے حاصل کر رہا ہوں یا ناجائز طریقے سے حاصل کر رہا ہوں، اس راستے پر جو چل رہا ہوں یہ واقعی سچائی کا راستہ ہے یا غلط راستہ ہے؟ ایک ایک مرحلے پر ان کے اوپر پابندی عائد ہو جائے گی، ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی پولیس لگی ہوئی ہے کہ جو ان کو پکڑ کر مجبور کر رہی ہے کہ وہ صحیح راستے کے اوپر چلے۔ تو ان پابندیوں کو یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اصل وجہ ہے ان کے آخرت کو جھٹلانے کی اور قرآن مجید کی تعلیم کے آگے سر نہ جھکائیں، ورنہ یہ بات نہیں ہے قرآن مجید کی تعلیم سمجھ میں نہ آنے والی. واللہ عالم بما یعون، جو کچھ ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے اللہ کو معلوم. زبان سے چاہے آدمی کتنی باتیں بنائے کہ صاحب ہم تو اس لیے نہیں مانتے کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کس لیے در حقیقت نہیں مانتے. سمجھ میں نہ آنے کی بات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اللہ کو معلوم ہے کہ اصل محرک کیا ہے انکار کرنے کا، کیوں جھٹلا ہے. فبشرہم بعذاب الیم، اس لیے اے نبی ان کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو عذاب علیم کی، دردناک عذاب. دردناک عذاب کے لیے بشارت کا لفظ بطور طنز ہے. یہ اپنے نزدیک یہ سمجھنا ہے کہ ان کا مستقبل بڑا شاندار ہے، تو ان کو خبر دے دو کہ جی ہاں آپ کا مستقبل بڑا شاندار ہے، آپ جہنم میں جائیں. تو یہ بشارت کا لفظ اس جگہ طنزیہ زبان میں ہے کہ تم اپنے نزدیک بہت سمجھ رہے ہو کہ کوئی برا انجام دیکھنا نہیں ہے. نہیں، برا انجام کیوں دیکھو گے، بڑا اچھا انجام دیکھو گے، یہ جاننا میں چاہ رہا ہوں. تو فبشر بعذاب علیم، ان کو دردناک سزا کی بشارت دے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. یعنی یہ بشارت ان کے لیے نہیں، ان کے لیے دوسری بشارت ہے. لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا ہے. غیر ممنون کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجر کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، مسلسل ملتا ہی چلا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کا اجر ہے جو مسلسل جاری رہے گا. ان کو عذاب علیم کی خبر دے دو، لیکن اہل ایمان جو ہیں ان کو بتا دو کہ تمہارے لیے جو اجر ہے وہ کبھی ختم ہونے والا ہے. صدق اللہ.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ سوالات اور ان کے جوابات سماعت فرمائیے. خطاب فرما رہے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
یہ صاحب کا سوال ہے کہ قیامت کے دن زمین صرف انسانوں ہی کو اگلے گی یا حیوانات کو بھی؟ اس کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ہے قرآن و حدیث میں. بعض اوقات تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام زندہ مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف وہ مخلوقات زندہ کی جائے گی جو جواب دہ ہونے والی ہے خدا کے سامنے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم وہ حیوانات کے جن سے انسان کا کوئی نہ کوئی ربط اور تعلق رہا ہے، وہ حیوانات تو ضرور اٹھائے جائیں گے. مثلاً یہ کہ کسی نے کسی کی بکری چرائی، تو وہ چوری کی ہوئی بکری بھی لا کر حاضر کی جائے گی تاکہ وہ شہادت دے دیے اس کو چرایا گیا تھا. تو اس طرح سے جن حیوانات کا کوئی تعلق انسان کے اعمال سے ہے وہ تو ضروری اٹھائے جائیں گے. وہ تو گویا یوں سمجھیے کہ ایڈمٹ ہیں شہادت کے، شہادت کا ایڈجز ہے وہ. باقی عام حیوانات کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں. اب سوالات ذرا مختصر ہی رکھیے. یہ صاحب کا سوال ہے کہ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھتے وقت جھک جانا کافی ہے؟ ایسا کریں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ ہوں کہ جہاں سجدہ کرنا ممکن نہ ہو، تو وہاں اس وقت تو تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیں، لیکن وہ قائم مقام نہیں ہے سجدے کا، بلکہ جب پھر موقع آپ کو ملے تو اس وقت سجدہ تلاوت کریں. یہ سوال ہے کہ قرآن میں سجدہ تلاوت کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی جو آیت آپ نے پڑھی اس کا مفہوم آپ نے بیان فرمایا کہ اس کے معنی زمین پر سجدہ کرنا نہیں بلکہ سر اطاعت ہم کرنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کی بنا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی آیت کے معنی پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہوں کہ یہاں سجدہ کرنا چاہیے. سجدہ تلاوت کی حقیقت یہ ہے کہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت پڑھ کر سجدہ کیا ہے یا لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرو، اس جگہ سجدہ کیا جا رہا ہے. بعض آیات کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے کہ حضور نے آیا یہاں سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا, اور بعض آیات کے متعلق ثابت ہے کہ یہاں سجدہ کیا ہے. تو سجدہ تلاوت کی بنا حضور کا حکم اور فعل ہے نہ کہ ہمارا کسی آیت کے معنی پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچنا یہاں سجدہ تلاوت کرنا چاہیے. باقی یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگرچہ اس سلسلے بیان میں سجود سے مراد سر اطاعت ہم کرنا ہے, لیکن سر اطاعت ہم کرنے کی مسلمان کے لیے علامت کیا ہے؟ سجدہ کرنا. تو اس وجہ سے ان سے یہ کہا گیا کہ کیوں نہیں یہ لوگ قرآن کو سن کر سر اطاعت ہم کرتے, ہم جب قرآن کو سنیں گے اور سر اطاعت ہم کریں گے تو سجدہ ریز ہو جائیں گے, خدا کے آگے زمین پر پیشانی ٹکا دیں. یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ لتر قبول نہ طبقن, کیا سیاق و سباق سے چاند پر جانے کے متعلق اشارہ ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ قرآن تبیان لکل شے ہے, اس لیے اس مسئلے کا ذکر بھی قرآن میں ہونا چاہیے. آج کل چاند کے اوپر چڑھائی اس قدر دماغوں پر مسلط ہو گئی کہ بس ہر وقت اس کے سوا لوگوں کو فکر نہیں. قرآن مجید یہ خبریں دینے کے لیے نہیں آیا ہے, پچھلی مرتبہ بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ قرآن مجید کو آدمی کو اس کی اپنی حقیقت اور کائنات کی حقیقت بتانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ دنیا میں تیرے واسطے سیدھا راستہ کون سا ہے. اب آپ کہیں گے کہ میکسی پاک گندم نکل آئی تو اس وجہ سے میکسی پاک گندم کا ذکر بھی قرآن میں ہونا چاہیے, ٹیوب ویل لگنے شروع ہو گئے تو ٹیوب ویل کا ذکر بھی قرآن میں ہونا چاہیے, بیل کی جگہ ٹریکٹر چلنے شروع ہوئے تو ٹریکٹر کا ذکر بھی قرآن. کیا مذاق ہے یہ, تو قرآن ان چیزوں کے لیے آیا. اب کل وہ مریخ پر کوئی پہنچ جائیں گے تو اب مریخ کا مسئلہ زیر بحث آ جائے گا کہ قرآن مجید میں مریخ پر بھی پہنچنے کا ذکر ہے. انسان پہنچ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کو وہ علم دے دیتا ہے جس سے آدمی کوئی کام دنیا میں کر سکے تو وہ اس کو کر لیتا ہے. اب جب اللہ نے اتنا علم انسان کو عطا کر دیا کہ چاند تک کیسے پہنچے جا سکتے ہیں, تو پہنچ گیا وہ, اس کا ذکر قرآن میں آنے کی کیا ضرورت ہے. یہ صاحب لکھتے ہیں کہ اہل دین کے ایک رسالے میں اس آیت کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے اور چاند جب پورا ہو جائے تم زور پر بار بار سے یعنی یہ قرآن کے ساتھ کھیلنا ہے, چاند جب پورا ہو جائے تو تم ضرور اس پر بار بار چلو گے, یہ ترجمہ ہے بترکبن طبقن اندر. اگر قرآن مجید کو روزانہ پیش آنے والے واقعات پر اس طرح سے ڈالا جائے تو قرآن قرآن نہیں رہے گا, کوئی بچوں کو کھلونا بن جائے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے قرآن کی تفسیر کرنے. رام لکھا ہے کہ ایک درس میں آپ نے فرمایا تھا کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا قرآن و حدیث میں کہیں ثابت نہیں ہے. ایک عالم دین نے فرمایا ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت فرض نماز کے بعد کا وقت ہے. یہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ ہے کہ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پانچوں وقت فرض نماز کے بعد باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو اور پوری جماعت بھی آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہو, یہ سنت ثابت نہیں ہے. باقی اللہ سے دعا مانگنا سرے سے قابل اعتراض چیز ہی نہیں ہے, ہزار مرتبہ مانگیے, لیکن بہرحال سنت یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت باقاعدگی کے ساتھ اس طرح دعا مانگتے ہیں. فرض نماز کے بعد دعا ہر ایک اپنی اپنی الگ بھی مانگ سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو جس طرح ہمارے ہاں رائج ہے فرض نماز کے بعد پانچوں وقت جو جماعت کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے, اس کو اگر کبھی کبھی چھوڑ دیا جائے اور اگر کوئی شخص کسی وقت چھوڑے تو کوئی اس پر اعتراض نہ کرے, اس کو لازم نہ سمجھا جائے تو یہ صحیح ہے. لیکن اگر اس کو لازم سمجھا جائے, کسی وقت چھوڑ دینے والے پر اعتراض کیا جائے تو یہ بدعت ہو جائے گی, کیونکہ اس کے معنی ہے کہ آدمی نے اس کو لازمی سنت قرار دے دی. یہ صاحب میں لکھا ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ کے بارے میں وضاحت کریں کہ قبلہ اول کہتے ہیں جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر پہلے ہوئی ہے. اس بات کی میں نے وضاحت تفہیم القرآن میں کی ہے, یہاں مختصر طور پر بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ یہ تھا کہ جب تک کوئی حکم آپ کے اوپر نہ آ کر تھا, اس وقت تک آپ اہل کتاب کے طریقے پر عمل کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ حکم کہ آپ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیں اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں, یہ ہجرت کے بعد تقریباً 14 یا 16 مہینے کے بعد نازل ہوا. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے جو اہل کتاب کا قبلہ تھا, یعنی ہیکل سلیمانی. ہیکل سلیمانی کئی سو برس پہلے ٹوٹ چکا تھا, لیکن وہ جگہ موجود تھی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنائی تھی. تو چونکہ اس زمانے میں کتاب اور نبوت بنی اسرائیل میں تھی, اور بنی اسرائیل کے نبی نے قبلہ قرار دیا تھا بیت المقدس کو, اس وجہ سے تمام اہل کتاب کا کام تھا اور تمام اہل توحید کا کام تھا کہ وہ اسی قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے حکم سے پہلے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. مکہ معظمہ میں جب تک آپ کا قیام رہا, آپ اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس ایک سمت میں آ جائیں. لیکن جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے تو اس وقت یہ ممکن نہیں رہا کہ دونوں کو ایک رخ میں لے لیے جائیں. تو اس وجہ سے مدینہ طیبہ میں آپ کا رخ جب تک کہ نئے قبلے کا حکم نہیں آیا اس وقت تک مسجد اقصیٰ تھا, اسی لیے اس کو قبلہ اول کہتے ہیں. جب اہل کتاب کی امامت ختم کر دی گئی, فیصلہ کر دیا گیا کہ اب یہ قوم امامت سے معزول اور اب آئندہ کے لیے خیر امت یہ اہل ایمان ہیں, اور نیا قبلہ ان کے لیے مقرر کر دیا گیا خانہ کعبہ کو, اس کے بعد وہ قبلہ منسوخ. یہ صاحب نے پوچھا ہے کہ جس طرح آپ تفہیم القرآن لکھ رہے ہیں کیا اسی طرح تفہیم الحدیث بھی لکھ رہے ہیں؟ یہ نہیں, تفہیم القرآن لکھنا ہی ایک سخت مشکل کام ہے, اس کے ساتھ تفہیم الحدیث کہاں لکھی جا سکتی. یہ بڑی سخت محنت کے کام ہے, بے انتہا وقت صرف ہوتا ہے.